أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: استعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. آستانہ سادات میں مجلس پڑھنے سے آشنا ہوں میں، لیکن آج کی مجلس شاید اتنی جلدی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی مجلس ہم سب برپا کریں گے اور اس میں مل بیٹھیں گے. وہ عزیز ہمارے جو بانی مجلس تھے، محافظ مجلس تھے، محتمم مجلس تھے، عزادار حسین ابن علی تھے، اپنے جد کا سلسلہ عزا برپا کرنے والے تھے، اور یہاں نہیں بلکہ ہر جگہ ہمیں کیا خبر تھی کہ آج خود ان کے سوگ میں بیٹھ کر ان کے رنج دیدہ والدین اور ان کے داغ دیدہ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر ہم آج سید جواد شاہ صاحب کا ذکر یہاں پر پیش کریں گے. وہ سب کو سوگوار چھوڑ گئے اور خود لقاء اللہ کی عظیم منزل پر فائز ہوئے. وہ جوار رحمت خدا میں آسودہ و آرام کا مقام پایا ہے انہوں نے، اور یوم تدفین انہیں جو نصیب ہوا وہ ان کے جد اعلی حضرت امام نقی علیہ السلام کا یوم شہادت. نقوی سید امام نقی کے روز شہادت اپنے جد اعلی سے جا ملے. اس عنوان سے کہ ہم ایک فرزند امام نقی کے سوگ میں یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ خاندان اولاد امام نقی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایام سوگ حضرت امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اپنی مجلس و محفل کو نورانی کرتے ہیں ذکر شریف امام نقی علیہ السلام سے. عموماً ہماری مجالس میں ذکر رہتا ہے آئمہ اطہار کا، وہ بعض بزرگوار ہستیوں کا، لیکن امام نقی اور آبائے قریب امام نقی و اولاد امام نقی علیہ السلام کا ذکر کم تر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مومنین کم تر آشنا بھی ہیں، اور بعض تو شاید ایسے بھی ہوں کہ نام سے زیادہ اور کوئی معلومات ان کے پاس نہیں ہوں گی. بعض ہستیوں کے متعلق نام سے زیادہ معلومات بھی ہیں ہماری، لیکن کچھ ہستیوں کے بارے میں ہم نام کی حد تک ہی آشنا ہیں. امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا و اجداد کی طرح فضائل کے لحاظ سے بہت ہی جامع و اعلیٰ فضائل کے مالک تھے، اور فضیلتیں امام نقی علیہ السلام کی اتنی نمایاں و برملا تھیں کہ دوست و دشمن معترف تھے اور خاضے و تسلیم. مخالفین بھی جب کسی علمی مسئلے میں، دینی مسئلے میں جب الجھ جاتے اور ان سے کوئی معمہ حل نہ ہوتا، تو تنہا نگاہیں جس ہستی کی طرف اٹھتی تھی وہ بارگاہ امام نقی علیہ السلام ہے. متوکل خلیفہ عباسی کے زمانے میں امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے، اور ظاہراً معتز کے زمانے میں جامع شہادت نوش فرمایا 41 سال کی عمر میں، عین جوانی میں امام نقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. بہت کچھ مطالب ہیں، میں کوشش کروں گا مختصر آپ کی خدمت میں نکات عرض کروں تاکہ مومنین کرام آشنا ہوں اس عظیم ہستی سے جن کی پیروی کا و جن کی امامت کا اور ان کی امامت کے سائے میں آنے کا ہم سب کو شرف نصیب ہوا ہے. امام نقی علیہ السلام جن حالات میں منصب امامت پر فائز ہوئے، بہت ہی پر آشوب زمانہ تھا. ظلم و جور بنو عباس کا اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس حد تک کہ بنو امیہ کا ظلم لوگوں کو کم نظر آتا تھا. بنو عباس نے اس قدر ستم بڑھایا اور خصوصاً اہل بیت پر. امام نقی علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے کہ جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تاریخ کے مطابق امام نقی علیہ السلام کی عمر شریف 8 سال کے قریب تھی. بعض نے اوپر نیچے بھی لکھی ہے لیکن 8 سال کے قریب تھی. اب یہ اپنی جگہ اقباس ہے کہ وہ معصومین جس طرح امام جواد علیہ السلام ہیں یا جس طرح امام نقی علیہ السلام ہیں اور اسی طرح امام حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف اس صغر سن میں بہت کم عمری میں منصب امامت اور فرائض امامت دوشوار آئے اور انہیں نبھایا. علماء نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، یہاں اب فرصت نہیں، کسی اور فرصت میں یہ ضروری ہے یہ آگاہی دینا مومنین کو کہ بعض لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، شبہات بھی رکھتے ہیں کہ کم عمری میں کس طرح امامت کا منصب سنبھالا جا سکتا ہے اور اس کے فرائض و ذمہ داریاں ادا کی جا سکتی ہیں. یہ بات ضروری ہے لیکن یہاں اس وقت مد نظر نہیں، مقصود یہاں اور پہلو امام علیہ السلام کی زندگی کے بیان کرنا ہے. چونکہ یہ مطلب مشترک ہے بعض آئمہ اطہار کی زندگی میں، امام علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے اور فرائض امامت حکم الہی سے امام علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے اور فرائض امامت ذمہ داریاں امامت کی عہدے پہ آئیں اور انہیں انجام دینا شروع کیا. مدینہ میں عباسی حکومت کا مامور، گورنر، حاکم، اس نے امام علیہ السلام کو نظر میں رکھا اور تمام امور امام جو انجام دے رہے تھے، جو افراد امام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آنا جانا تھا، ان سب کو زیر نظر رکھا اور انہیں پریشان کرنا شروع کیا، دباؤ ڈالنا شروع کیا تاکہ امام سے رابطہ ان لوگوں کا کٹ جائے. امام کے ساتھ امت کا رابطہ کٹ جائے، مومنین کا رابطہ کٹ جائے. عزیزان آج بھی یہی حالات ہیں آئمہ اطہار و خصوصاً امام نقی علیہ السلام کے زمانے کے مشابہ حالات اس وقت بھی موجود ہیں اور خصوصاً آپ کے ملک میں اور آپ کی سرزمین پر یہ بہیمانہ سبوانہ درندگانہ کاروائیاں قتل مومنین تشیع کا قتل ظلم و ستم جو مومنین کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے اس کا ایک ہدف ہے اور وہ بڑا ہدف یہ ہے کہ مومنین کو اپنے دین اپنے مسلک اپنے مکتب اور سلسلہ امامت سے دور کر دیا جائے دو طریقے ہیں اس کے بڑے ایک شبہات کے ذریعے سے اعتقادات میں شبہ ڈالنا ان کے ایمان کو یقین کو متزلزل کرنا ایک بڑی فوج بنو امیہ کے زمانے میں دین کے اندر شبہ ڈالنے پر مامور تھی میں صرف ایک عدد نمونے کے طور پر ذکر کرتا ہوں وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو اپنے اعتقاد و دین و امام سے دور کرنے کے لیے کتنا سرمایہ اس زمانے میں لگایا گیا 9000 خطیب 9000 اہل ممبر بنو امیہ نے سرکاری طور پر تیار کیے جنہیں سرکاری طور پر وظیفہ دیا جاتا تھا اور وہ جمعوں میں مساجد میں اور مختلف مقامات پر ان کا کام فقط یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالیں اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں اور بالاخص ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ تاریخ کے حقائق ہیں یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے تاریخ نے ان کو ضبط کیا ہے لکھا ہے تعداد بھی لکھی ہے وہ جو کچھ بیان کرتے تھے وہ بھی لکھا ہے ایک بڑی فوج تشکیل دی انہوں نے بہت بڑا سرمایہ مالی اس کے اوپر صرف کیا گیا تاکہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے اور یہی وطیرہ بنو عباس نے اختیار کیا شبہات ڈالنا شروع کیے سرکاری و درباری خطیبوں کے ذریعے علماء کے ذریعے ممبریوں کے ذریعے انہیں ممبر دیے اور سرمایہ دیا انہیں تاکہ شبہات ڈالیں تاریخ میں وہ شبہ بھی ضبط ہیں کہ کون کون سے وہ شبہ اٹھایا کرتے تھے آئمہ اطہار کا ایک محاذ ان شبہات کا جواب دینا تھا دین کا دفاع کرنا امام محافظ دین ہوتا ہے مدافع دین ہوتا ہے اگر امام نہ ہو دین محفوظ نہیں رہ سکتا امامت کا منصب خداوند تبارک و تعالی نے اسی کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ دین محفوظ رہے حدود خدا قائم رہیں ورنہ عام لوگ حدود خدا کو پائمال کر دیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں صرف امام ہیں جو حدود خدا کو بچا سکتا ہے یا وہ لوگ جو سچے دل سے امام کے پیروکار ہوں باقی قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ کچھ لوگ دین تو سیکھ لیتے ہیں لیکن دین اس لیے نہیں سیکھتے کہ اسے بچائیں بلکہ دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ اسے بیچیں دین فروش ہیں قرآن مجید میں علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا اے علماء یہود میرا دین میری آیات میری باتیں وہ فروخت نہ کرو لا تشترو اور وہ بھی کم قیمت میں فروخت نہ کرو معمولی اور قلیل سمن کے بدلے میرا دین مت بیچو دین فروشی بہت بڑا کاروبار ہے کامیاب ترین بزنس دنیا کے اندر دین فروشی ہے دین بیچنا جس طرح حکمران خیانتکار حکمران ملت بیچ دیتے ہیں قوم بیچ دیتے ہیں وطن بیچ دیتے ہیں آبرو بیچ دیتے ہیں عزت بیچ دیتے ہیں وقار بیچ دیتے ہیں عظمت بیچ دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ دین فروخت کرتے ہیں دشمنان دین کفار و مشرکین و منافقین اور دین فروشوں سے دین کو بچانے والی ہستی کا نام امام ہے اور یہ جہاد و مبارزہ آئمہ اطہار نے ہر معصوم نے اپنی زندگی میں بطور عتم انجام دیا ہے. شبہے ڈال کر لوگوں کو دین سے دور کرنا اور ایک دباؤ ڈال کر پریشان کر کے قتل کر کے زندانوں میں ڈال کے جیلوں میں ڈال کے ان کے اموال چھین کے مومنین کو یہ احساس دلانا کہ امن دین کے اندر نہیں ہے, دین چھوڑیں گے تو محفوظ رہیں گے. اور آج بھی یہ دونوں کام دونوں فوجیں مشغول ہیں. ایک فوج مومنین کے ذہنوں میں شبہ ڈالنے میں مصروف ہے, ہر وہ رکن دین کا جس کی بنیاد پر دین قائم رہ سکتا ہے اس رکن کو متزلزل کرنا. ایک بڑی فوج اس میں مشغول ہے اور ایک بڑی فوج مومنین کے اوپر دباؤ ڈالنے میں, ان کا قتل عام میں مشغول ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب کسی مومن کو دیکھتے ہیں کہ بے گناہ اسے شہید کیا گیا, مارا گیا, لیکن وہ دوسری فوج جو جانے لینے والی سے زیادہ ایمان کے اوپر حملے کر رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے, جبکہ دونوں کا مقصد ایک ہے, دونوں کا کام ایک ہے. امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں, امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام بنو عباس نے شروع کیا, دونوں کام شروع کیے. امام کے ساتھیوں پہ دباؤ ڈالنا, ہر وہ شخص جو امام سے ملاقات کے لیے آتا, امام کی پیروی ثابت ہو جاتی کہ یہ امام نقی کا پیروکار ہے یا ان سے تعلق ہے اس کا, اسے تنگ کرنا, اس کے اموال چھین لینا, اس کے گھر پہ قبضہ کر لینا, اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا, اسے لا تعلق کر دینا, اسے ناامن کر دینا, اور نہایتاً انہیں شہید کرنا اور قتل کرنا. امام نقی علیہ السلام کے خلاف اسی حاکم مدینہ نے حاکم کو خلیفہ عباسی کو خط لکھا اور بتایا کہ اگر تم بغداد میں بیٹھے حکومت کرنے پر خوش ہو کہ میری حکومت مضبوط ہے اور مدینہ کی طرف تم نے توجہ نہ کی اور امام علی نقی کو تم نے ایسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا, تو یہ حکومت تمہاری زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ڈرایا اس نے خلیفہ کو. خلیفہ نے امام ہادی علیہ السلام کو بلا لیا سامرہ میں. سامرہ جہاں آج مزار مقدس ہے امام ہادی علیہ السلام ہیں, دونوں فرزند و پدر دونوں کا مزار سامرہ میں ہے. یہی سامرہ کا مزار جس پہ چند سال قبل پھر ظلم ہوا اور جسے دہشت گردی کے ساتھ ویران کیا گیا. سامرہ عباسی دور میں فوجی چھونی تھی, جس طرح کوفہ فوجی چھونی تھی خلفاء کے زمانے میں, آغاز اسلام میں کوفہ, بعد میں شہر بعد میں بنا, لشکر اسلام چھونی تھی یہ وہاں پر, اور علی علیہ السلام نے دارالخلافہ وہاں منتقل کیا, پھر اس کے بعد اس کو ایک شہر کی حیثیت مل گئی. اس سے پہلے فوجی چھونی تھا. عباسیوں کی فوجی چھونی سامرہ تھا, اس کا نام میں سے معسکر اور عسکر تھا, اسی وجہ سے سامرہ کا دوسرا نام معسکر یا عسکر ہے, یعنی چھونی سپاہ یہاں پر ہو. اور امام علیہ السلام کو جو عسکری کہا جاتا ہے تو اسی شہر کی مناسبت سے کہا جاتا ہے, جو کہ معسکر یا عسکر میں امام کو منتقل کر دیا گیا. اور امام نقی علیہ السلام جب وہاں گئے تو وہیں امام حسن عسکری علیہ السلام, امام یازدہم بھی وہیں پر, پھر ان کا مزار بھی ہے اور اس عسکرین کہا جاتا ہے, پدر و بسر بزرگوار معصومین علیہم السلام دونوں کا مزار اقدس, کہ انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. سامرہ میں بلا لیا اور سامرہ میں بلا کر اپنی قریب رکھا. پہلے مکر و فریب جو عباسیوں کا خاصہ تھا, جس طرح مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلا کر پہلے مکر و فریب, پہلے خلافت پیشکش کی, پہلے اور روپ اس نے اپنایا, پھر دیکھا کہ جب یہ حربہ استعمال نہیں ہوتا, مؤثر ثابت نہیں ہوتا, تو دوسرا چہرہ آپ نے دکھایا صفاق چہرہ. حکمران سیاستدان ہمیشہ دو چہرے رکھتے ہیں، ایک مکاری کا چہرہ اور ایک صفاقی کا چہرہ. آج کی دنیا کے سیاستدان سب یہی سیاست پڑے ہوئے ہیں، مکار بھی ہیں وہ صفاق بھی ہیں، اور اسی قدیمی سیاست کو، اموی و عباسی خلاف سیاست کو ایک اٹالین سیاستدان نے و سیاست مدار نے کتابی شکل دی اس کو، اور کتاب لکھی اس نے مکاولی نے، جو آج کل پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ہر حکمران و ہر سیاستدان اس کو پڑھتا ہے. اس کی کتاب ہے دی پرنس کے نام سے، جو سیاسی منشور ہے، اور آج کے جتنے حکمران ہیں یہ سیاست نامہ اور سیاست کا یہ منشور، یہ مینیفیسٹو پڑھ کر سیاستدان بنتے ہیں. اور کوئی اس پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس پر ضرور عمل کرتے ہیں. ایک مکار ہے اور ایک صفاق ہے، یعنی مظلوموں کے اوپر، حق پرستوں کے اوپر، مومنین کے لیے صفاق ہوتے ہیں، اور بعض مواقع پر بعض میدانوں میں مکار بن جاتے ہیں. بنو عباسی خلیفہ یہی دو چہرے، پہلے مکاری دکھائی، امام علیہ السلام کو قریب کرنے کی کوشش کی، اعتماد میں لینے کی کوشش کی، یعنی دوسرے لفظوں میں خریدنے کی کوشش کی کہ امام کو کچھ سہولتیں دے، امام کو کوئی مقامات دے. وہ کرتے ہیں یہ کام حکمران، کوئی پلاٹ دے دیا، کوئی جگہ دے دی، کوئی مسجد بنا کے دے دی، کوئی مدرسہ بنا کے دے دیا. دیکھتے ہیں کہ دینی مذہبی شخصیت کا رجحان کس طرف ہے، کیا پسند کرتی ہے وہ، اور اس کی مطلوبہ چیز اگر اس کو بنا کے دے دی جائے تو وہ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے، وہ بک جاتا ہے ان کے ہاتھ پر. اور انہوں نے چونکہ تجربہ تھا، انہوں نے بہت سارے علماء خریدے ہوئے تھے، بہت سارے فقہا خریدے ہوئے تھے، ایک نہیں سینکڑوں و ہزاروں فقہا خریدے ہوئے تھے بنو عباس نے، دولت و پیسے کی مدد سے. کسی کو قاضی کا درجہ دے دیا، کسی کو قاضی القضات کا درجہ دے دیا، کسی کو خطیب اسلام کا درجہ دے دیا، کسی کو شیخ الاسلام کا درجہ دے دیا، کسی کو بڑا اور لقب دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو مسجد دے دی، اور اس طرح سے انہوں نے ہزاروں خطیب و علماء خریدے اور وہ بک گئے. اس کے گمان میں یہ تھا، چونکہ وہ تو نہیں جانتا تھا اسرار الہی، وہ معتقد نہیں تھا امام علیہ السلام کی امامت کا. امام علیہ السلام کو خاندان رسول اللہ سے ایک برجستہ جید عالم سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں امام ہادی علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پہ کر لوں گا. لہذا امام علیہ السلام کو قریب کر کے پہلے اس نے نوازنا شروع کیا، بہت کچھ دینا شروع کیا، تاکہ اس طرح سے امام میرے ساتھ ہو جائیں، اور وہ جو امام کے ساتھی ہیں وہ بھی امام کی وجہ سے میرے قریب ہو جائے اور مخالفت ترک کر دیں. لیکن امام علیہ السلام نے اس کا یہ حربہ ناکام کر دیا، اور اسے بتا دیا کہ دین فروش فقیہ اور ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے منصوب امام اور ہوتا ہے، دین بیچنے والا اور ہوتا ہے، اور دین بچانے والا اور ہوتا ہے. اور تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہارا پالا دین بیچنے والوں سے پڑا ہے، دین فروشوں سے پڑا ہے، اور آج تمہارے سامنے محافظ دین بیٹھا ہوا ہے. لہذا مایوس ہوا، اور مایوس ہو کر اس نے صفاقی کا راستہ اپنا لیا، مکاری چھوڑ دی، مکاری نہیں چلی، صفاقی کا راستہ اپنا لیا. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین جو وارث انبیاء ہوتا ہے، جو در حقیقت امام جماعت و امام جمعہ، جو امام ہوتا ہے مسجد کا، امام ہوتا ہے جمعہ کا، امام ہوتا ہے مومنین کا، اسے ائمہ اطہار سے امامت سیکھنی چاہیے کہ میں نے مسجد میں امامت کیسے کرنی ہے، میں نے علاقے میں امامت کیسے کرنی ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دو طرح سے میرے سامنے لوگ آئیں گے، مکار بھی آئیں گے، صفاق بھی آئیں گے، نہ ان کے دام میں مکر میں پھنسے اور نہ ان کی صفاقی سے سہمے اور ڈرے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ائمہ اطہار کی طرح جامع شہادت نوش کرے گا، اور شہادت سعادت ہے. مکتب امامت میں و مکتب دین میں شہادت سعادت ہے، وہ سب سے بڑی سعادت ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فضائل کے طبقات بنائے ہیں، فضائل کا برج بنایا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹاور ہے، فضائل کا ٹاور بنایا ہے خدا نے، یعنی طبقے بنائے ہیں، سٹوری بنائی ہیں، ایک فضیلت پھر اس کے اوپر ایک اور فضیلت، پھر اس کے اوپر فضیلت دیگر، وہ اسی طرح کرتے کرتے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فضائل کا برج اور فضائل کے ٹاور کا جو اختتام کیا ہے وہ آخری فضیلت، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت خدا نے مقرر نہیں کی، وہ راہ خدا میں قتل ہو جانا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے.
شہادت
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 فوق کل ذی بر بر، رسول اللہ کا فرمانا ہے، ہر بر کے اوپر، ہر نیکی کے اوپر، ہر فضیلت کے اوپر اللہ نے ایک فضیلت رکھی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، اور یہ فضیلتوں کا سلسلہ وہاں جا پہنچتا ہے کہ انسان راہ خدا میں مومن ہونے کے جرم میں مار دیا جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فلیس فوقہ بر، اس سے بالاتر خدا نے کوئی اور فضیلت مقرر نہیں کی. عزیز من، شہادت سب سے اعلی موت، پاک ترین موت، با ہدف ترین موت جو خدا کی راہ میں انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بہت خوش بخت و خوش نصیب انسان ہیں جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، یعنی سعادت دنیاوی کا اختتام شہادت اخروی پر ہوتا ہے ان کا، یہ ان کے سعادت مندانہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے شہادت. امام علیہ السلام کے ساتھ صفاقی سے پیش آئے، اس کے بعد سے امام کو ستانا شروع کیا، تنگ کرنا شروع کیا، منصوبے بنائے امام ہادی علیہ السلام کو. تمام آئمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وقت چاہیے کبھی خدا و تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور وہ ناشناختہ پہلو امامت کے، چونکہ ہم عموماً امامت سے متعلق فقط شعراء و ذاکرین و خطباء کی عقیدت سنی ہوئی ہے ابھی تک ہم نے، ہم نے ابھی تک امامت کی حقیقت نہیں سنی. جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ فقط ذاکروں کی، علماء کی، خطیبوں کی اور شاعروں کی عقیدت ہے جو بارگاہ امامت میں انہوں نے پیش کی ہے، لیکن امامت کی حقیقت ابھی واضح ہونا باقی ہے عزیز من. اور عقیدت جتنی بڑھتی جائے ثواب بڑھتا ہے، لیکن حقیقت جتنی کھلتی جائے انسان کے لیے نظام امامت قریب تر ہوتا جاتا ہے. حقیقت امامت کے راز کھلنے چاہیے. میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ مومنین کی خدمت میں کہ عقیدت کے جذبوں کے ساتھ ساتھ حقیقت کے جلووں کو بھی موقع دیا کرو، حقیقت کو بھی جلوگر ہونے دو، حقیقت کو بھی سامنے آنے دو. وہ حقیقت کون کھولے گا؟ حقیقت نہ کسی شاعر کے بس میں ہے، نہ کسی عالم کے بس میں ہے، نہ کسی ذاکر و خطیب کے بس میں ہے. حقیقت اس کے بس میں ہے جس کو خدا نے حقیقتوں کا رازدار بنا کر ہمارے اندر بھیجا ہے کہ جا کر تم حقیقتوں سے پردہ اٹھاؤ. کشاف حقیقت بنا کر جن کو بھیجا، رازدار و رازدان حقیقت بنا کر جن کو بھیجا، اور جنہیں کہا کہ تمہیں میں نے بتایا ہے، لوگوں کو تم نے بتانا ہے. جا کر ہم موقع دیا کریں، ہم موقع دیا کریں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں، حسین ابن علی کی مجلس میں تھوڑا سا موقع حسین ابن علی کو بھی دیا کرو، علی ابن ابی طالب کی مجلس میں تھوڑی سی فرصت علی ابن ابی طالب کو بھی دیا کرو، اور نعت رسول کی مجلس میں تھوڑا سا ٹائم رسول اللہ کو بھی دیا کرو، تھوڑا سا وقت رسول اللہ کو بھی دیا کرو کہ رسول اللہ بھی اپنا کچھ اظہار نظر کریں. ہم نعت کے عقیدت کے جذبے میں گلدستے پیش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ حقیقت اسرار دین ہمارے سامنے پیش کریں گے. امام نقی علیہ السلام، یہ ہر امام کے ساتھ جو کچھ ہوا بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو. امامت کے راز ابھی کھلے نہیں عزیز من، ہم نے صرف عقیدتیں سنی ہیں، عقیدتیں پنہان ہیں ابھی تک ہمارے اوپر. خدا شاہد میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس سوگوار ترین مناسبت میں جو آج ہمیں اپنے ایک عزیز کے سول میں یہاں بیٹھنا پڑا، اور یہ رنج دیدہ والدین جو یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ سب مومنین و دوستان اس مرحوم کے، مغفور کے، اور وہ جو ہمارے ہر میں سے ہر دلوں کے ایک ساتھی تھا جس کی محبت سب کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقیدتوں کے ساتھ ساتھ حقیقت امامت کی کھلی ہوتی، آج پاکستان میں مومنین و تشیع اسلام کا یہ حال نہ ہوتا، یہ تقدیر بدل چکی ہوتی، یہ صورتحال مختلف ہوتی آج. آج ہم اس طرح سے سوگوار نہ بیٹھتے اپنے عزیزوں کے دکھ میں، غم میں، کہ کبھی چلاس کے شہیدوں کے غم میں، کبھی گلگت کے شہیدوں کے غم میں، کبھی کوئٹہ کے شہیدوں کے غم میں، کبھی کراچی کے شہیدوں کے غم میں، کبھی پرا چنار کے شہیدوں کے غم میں، کبھی خانپور کے شہیدوں کے غم میں، حقیقت حال کچھ اور ہوتی اگر حقیقت امامت کے راز کھل جاتے. چونکہ آج نیت یہ کی ہے کہ آپ کی خدمت میں امام نقی علیہ السلام کی شان و منزلت عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور کچھ اشارات امام کی پاکیزہ و طیب و طاہر زندگی کی طرف آپ کی خدمت میں کروں. لیکن یہ قصہ ہر امام کے بارے میں ہے، ہر معصوم کے بارے میں ہے، کہ کیا کچھ ہوتا رہا امام کے ساتھ اور امام نے کیا کیا. خلیفہ عباسی، چار خلیفہ عباسی گزرے امام علیہ السلام کی امامت کے دور میں، 33 سال عرصہ امامت گزرا ہے، 33 سال زمانہ امامت گزرا ہے امام علیہ السلام کا. چار خلیفہ عباسی گزرے، پانچویں نے امام کو شہید کروا دیا. جب انہوں نے صفاقی دکھائی امام نقی علیہ السلام کے خلاف مکاری کے ساتھ ساتھ، صفاقی میں دو اہم کام کیے، ایک امام کا رابطہ اپنے پیروکاروں سے کاٹنے کے لیے امام کو نظر بند کیا سامرا کے اندر ہی، سامرا چھونی تھی اور وہیں پر امام کو رکھا، لوگوں کا آنا سامرا میں ممنوع ہو گیا اور امام کو سامرا سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، محبوس رکھتے تھے تاکہ امام کا امت سے رابطہ کٹا رہے، اور جو امت اپنے رہبر سے کٹ جائے. روایت ہے رسول اللہ کی، بہت خوبصورت روایت ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑ جو ریور سے کٹ جائے وہ بھیڑیے کا لقمہ ہوتی ہے. وہ بھیڑ جو ریور سے کٹ جائے وہ بھیڑیے کا لقمہ ہوتی ہے. عزیز عمر، رسول اللہ کی اس بات پہ غور کرو، آج ہم بھیڑیوں کا لقمہ ہیں یا نہیں ہیں؟ امریکہ جیسا بھیڑیا آج کس طرح سے ہمیں کھا رہا ہے؟ یہ صفاق، دہشت گرد، خونخوار، درندے بھیڑیے کی طرح ان مظلوموں کو اور اس مظلوم قوم کو اور اس کے مختلف مظلوم طبقات کو کس طرح سے نوچ رہے ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو بھیڑ ریور سے کٹ جائے گی بھیڑیا اس کو ننگل لے گا. آج پاکستان کا تشیع و پاکستان کی پوری ملت، سنی و شیعہ دونوں، کیوں بھیڑیے کے منہ میں چلے گئے؟ کیوں بھیڑیے کے جنگل میں چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ امت کے دائرے سے کٹ کے الگ ہو گئے ہیں، انہیں دور کر دیا گیا ہے، اور اس دوری کی وجہ سے بھیڑیے کو، بھیڑیا خاص قسم کا شکاری درندہ ہے، شیر الگ قسم کا شکاری درندہ ہے، بھیڑیا الگ قسم کا شکاری درندہ ہے. بھیڑیے کا شکار بہت مختلف ہوتا ہے، بھیڑیے کے طور طریقے بہت مختلف ہوتے ہیں. غور کیا کریں، یہ جانور، امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ جانور جو خدا نے بنائے ہیں، درندے یا پالتو جانور جو آپ کے گھروں میں گائے بھینس، یہ انسانی صفات کا تجسم ہے، انسانی صفات، انسانی رجحانات، انسانی افکار کا تجسم ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان ان شکلوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بھیڑیا خدا نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انسان کو آئینہ دکھائے کہ اے انسان، خیال رکھنا کہ تو بھی کسی دن اس طرح سے بن سکتا ہے، تو بھی کسی دن بھیڑیا بن سکتا ہے، تو بھی کسی دن درندہ بن سکتا ہے. یہ بھیڑیا چار ٹانگوں والا اس لیے بنایا کہ دو ٹانگوں والوں کو بھیڑیا بننے سے روکا جا سکے، اس لیے اس کو بھیڑیا بنایا. انسان جب بھیڑیا بنتا ہے، شکاری ہو جاتا ہے، اور بھیڑیے کی طرح شکار کرتا ہے، کس کو شکار کرتا ہے؟ جو اپنے دائرے سے، امت کے دائرے سے کٹ جائے، جو امت کے دائرے سے کٹ جائے، اور جو امامت سے دور ہو جائے، جو رہبری سے دور ہو جائے، جو اپنے فرمان روا سے دور ہو جائے، اپنے رہبر سے الگ ہو جائے، بھیڑیا اس کی تلاش میں ہوتا ہے. چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کو نوچ کھانے میں کوئی دنیا میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا رابطہ سب سے کاٹ دیا ہے. یہ صفاقی متوکل نے کی، متوکل کے بعد دوسرے خلفاء نے ایک ایک کر کے اس کو جاری رکھا، اور رابطہ امام کا امت سے کاٹنے کے لیے سامرا میں امام کو نظر بند کر دیا، اور امت کو سامرا کی طرف ممنوع دخول، اور امام کا سامرا سے خروج ممنوع قرار دیا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ خدا نے یہ کائنات بنائی، اس میں مکار بھی بنائے، اس میں صفات بھی بنائے لیکن خود خدا سب سے موفوق قدرت بن کر ان کے اوپر سایہ فگن ہے. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم جو مکر کرو گے خدا کا مکر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. جس چیز کو تم اسلام و دین کو مٹانے کے لیے تم بہانہ قرار دو گے خدا اسی کو ذریعہ ترویج اسلام قرار دے گا. آج بھی ایسے ہو رہا ہے. آج بھی چند روز ہم نے قبل ایک گفتگو کی تھی جدید ترین حالات عالمی سطح کے, اگر وقت ہو تو اس کو سنیے گا, کہ مشرق وسطی میں شیطانی سیاست اور اس کے مقابلے میں اسلامی قیاست. قیاست یعنی ذہانت, بصیرت. اسلامی قیاست اور شیطانی سیاست اس وقت مشرق وسطی میں اور پوری دنیا میں برسر پیکار ہیں. ایک طرف شیطانی سیاست ہے, دوسری طرف اسلامی قیاست ہے. اب کون غالب آئے گا؟ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ بھی مکر کریں گے, اللہ بھی اپنا منصوبہ بنائے گا, لیکن اللہ کا منصوبہ ان کے منصوبے پر غالب آ جائے گا. اور انشاءاللہ آج بھی ایسے ہوگا کہ منصوبہ خدا ان شیطانوں کے اوپر غالب آ جائے گا. لیکن کچھ فرائض ہوتے ہیں عزیز ایمان, کچھ فرائض ہیں راہبروں کے اور کچھ فرائض ہیں پیروکاروں کے. اس وقت خدا کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے کہ جب راہبر بھی اللہ کی راہ پہ جا رہے ہوں اور جب پیروکار بھی اللہ کی راہ پہ جا رہے ہوں, اس وقت منصوبہ اللہ کا کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کامیاب ہوا. انہوں نے کوشش کی امام نقی علیہ السلام کو سامرا کے اندر محبوس کر کے, پابند کر کے, مسجون کر کے امت سے امام کا رابطہ و امام کا امت سے رابطہ کاٹ دے, لیکن امام علیہ السلام نے اپنے نمائندے مقرر کیے اور اپنے پیغام پہنچانے والے قاصد مقرر کیے کہ جو مختلف شکلوں میں آتے, طریقوں سے آتے, امام سے آ کر ملتے اور مل کر امام سے متعلقہ پیغام جاتے اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں امامت کے پیروکار تھے ان تک امام کا پیروکار ان کا پیغام پہنچاتے اور وہ امام کے پیغام سن کر جس طرح امام حکم دیتے اس پر عمل کرتے. کہ یہ خود مفصل گفتگو ہے کہ امام نقی علیہ السلام نے کون سے پیغامات دیے, کون کون لے کے گئے اور کون شاگردان خاص تھے. وقت بہت محدود ہے, اس گفتگو کو بھی آپ سمجھ لیں ادھار, بعد میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ اسرار امامت کسی سلسلے میں شروع ہو جائے بیان کرنا تو یہ بات آ جائے گی اس کے اندر کہ ائمہ کس طرح سے, مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اتنا خوبصورت طریقہ اپنایا امامت کا جیل میں رہ کر. 14 سال امام زندان میں ہے, زندان میں رہ کر امامت کرنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کام ہے. زندان میں رہ کر امامت کرنا, زندان میں رہ کر دین کی حفاظت کرنا, بھوکا اور پیاسا رہ کر دین خدا کو بچانا, حدود خدا کو بچانا, یہ امام ہفتوں کی شان ہے جو امام علیہ السلام نے کیا. ہم ابھی تک اس پہلو سے آشنا نہیں ہو سکے عزیز من کہ کس طرح امامت سے منسلک رہے ہم. ایک محاذ انہوں نے یہ کھولا امام علیہ السلام کے مقابلے میں, امام نقی علیہ السلام کے مقابلے میں, کہ مخالفین کو مسلح کیا, مخالفین امام کو, ان کو مذہبی رنگ دیا اور فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش کی امام علیہ السلام کے پیروکاروں میں اور دیگر مکاتب میں. یہ ایک محاذ انہوں نے کھولا فرقہ واریت, تاکہ یہ اختلاف, مذہبی اختلاف رہے, امام نقی کے پیروکار اور دوسرے آپس میں الجھ جائیں. اور اس سے بھی زیادہ منحوس کام یہ کیا کہ امام نقی علیہ السلام کے پیروکاروں میں چند گروہ بنا دیے. چند گروہ, سنیں آپ توجہ سے, چند گروہ امام نقی کے پیروکاروں میں سے بنا دیے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے, جو اپنے آپ کو پیرو امامت سمجھتے تھے لیکن امام نقی کے خلاف تھے, امام نقی علیہ السلام کے تابع نہیں تھے یہ گروہ, کچھ پہلے سے چلے آ رہے تھے, انہیں خلاف عباسی حکومت نے منظم کیا, ان کی مدد کی, تقویت کی, اور کچھ نئے گروہ بنے چھوٹے جنہیں امام نقی علیہ السلام کے مقابلے میں انہیں یہ کہا گیا کہ امام نقی علیہ السلام نہیں بلکہ امام نقی کے بھائی امام ہیں. کسی نے کہا کہ امام نقی امام نہیں ہے بلکہ امام تقی شہید ہی نہیں ہوئے, پردہ غیبت میں گئے ہوئے ہیں. کسی کو یہ کہا کہ نہ امام نقی امام نہیں ہے. اس طرح کے شبہات امامت کے ڈال کر
کہ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں امام نقی علیہ السلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام ہادی کا ان گروہوں کے بارے میں. ان میں سے ایک گروہ جو پہلے البتہ بنا ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں, یہ تشیع کے اندر یہ گروہ بنا, اس کا نام تھا واقفیہ, فرقہ واقفیہ, کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. دلچسپ گروہ ہے, سنیے ذرا اس کو. یہ گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک نمائندہ علی ابن حمزہ بطائنی, جو بڑا عالم دین, بہت بڑا عالم دین تھا, امام ہفتم سے مربوط تھا. امام ہشتم جب برسر امامت آئے, امام ہشتم نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ حساب کتاب جو امامت کے پیسہ آپ کے پاس ہے, خمس آپ کے پاس ہے, جو دیگر حق امامت کا آپ کے پاس ہے, دیگر نمائندوں کو بھی بلایا, اس کو بھی بلایا کہ وہ آ کر سپرد کرو, ہمیں دو. وہ بہت زیادہ مقدار میں تھا, چونکہ امام ہفتم زندانوں میں تھے, یہ امام تک نہیں پہنچا سکتے تھے, لہذا جمع کرتے رہے. جب بہت زیادہ جمع ہو گیا ان کے پاس, امام ہشتم نے بلایا کہ آ کر وہ مجھے تحویل دو, سپرد کرو میرے, لیکن یہ نہیں آیا. پہلے انکار کیا, پیسہ نہیں ہے, پہلے بہانے کرتا رہا, آخر کار کھل کے اس نے کہا کہ میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا. پھر اس کے بعد اگلا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ آپ منصب امامت پہ فائز نہیں ہیں, بلکہ امام ہفتم وہ پردہ غیبت میں چلے گئے, شہید نہیں ہوئے, اور ہم ان کے ظہور کے انتظار میں ہیں. اور اسی سے انہوں نے واقفیہ فرقہ بنایا اس شخص نے, اور اس کو ترویج کیا. یہ فرقہ بنو عباس کی مدد سے تشیع کے اندر اس کی بڑی تقویت کی گئی, اس کے اوپر بڑا سرمایہ لگایا گیا, چونکہ تشیع کے اندر فتنہ تھا یہ, اور بنو عباس کو بڑا پسند آیا یہ کام کہ ایک عقیدتی انحراف کو انہوں نے مدد دے کر, پیسہ دے کر اتنا بڑھایا تاکہ امامت کے لیے اندر ہی ایک مشکل کھڑی کر دی جائے, بنو عباس کو خود کچھ نہ کرنا پڑے بلکہ پیروکاروں کی طرف سے یہ مشکل پیدا ہو جائے. درود پڑھیے محمد علی محمد. یہ فرقہ چلتا رہا, بڑھتا رہا, پھیلتا رہا, اور کافی پھیل گیا. امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں اس کے عروج کا زمانہ تھا, اور امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں بہت اوج پہ جا پہنچا. ایک شخص امام علیہ السلام کا پیروکار, امام نقی علیہ السلام کا پیروکار آتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا یہ گروہ واقفیہ یہ ہماری مجالس میں آ جاتے ہیں, ہمارے ممبروں پہ آ بیٹھتے ہیں, ہم محفل مجلس بناتے, سجاتے ہیں, مجلس منعقد کرتے ہیں, سلسلہ پیروان امامت, اور یہ اس میں آ جاتے ہیں, گھساتے ہیں, ان کے پاس بڑے ماہر خطیب ہیں, اور یہ آ کر ممبروں پہ بیٹھ کر شبہے ڈالتے ہیں, اور آپ کے بارے میں, امام نقی علیہ السلام کے بارے میں, اور لوگوں کو یہ اکساتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہے, نہ یہ امام ہے, نہ ان کا فرزند امام ہے, نہ ان کے والد امام ہے, بلکہ امام فقط امام موسیٰ کاظم ہے جو پردہ غیبت میں ہے. اس طرح کے شبہات, اور امام علیہ السلام کے بارے میں بدگوئی کرتے تھے, بد زبانی کرتے تھے, بد دہانی کرتے تھے, اس حد تک کہ مومنین کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں, اس وقت ایک ہی مجلس میں جنگ شروع ہو جاتی تھی, اس طرح کے یہ ماحول بناتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آیا ہم اس گروہ کو اتحاد کا مظاہرہ کریں, وحدت کا مظاہرہ کریں, اور اپنی صفوں میں اتحاد, آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں یا نہ ان سے دوری اختیار کریں؟ امام ہادی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام, کل جن کی شہادت کا دن تھا 3 رجب, وہ امام فرماتے ہیں, عزیز من فرماتے ہیں کہ سنو اور میرے پیروکاروں کو بھی جا کر بتا دو کہ اس ممتورہ سے دوری اختیار کریں. ممتورہ توئے کے ساتھ, ممتورہ مطر سے ہے, مطر عربی زبان میں بارش کو کہتے ہیں, ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں کھڑی ہو جاتی ہے, بھیگ جاتی ہے, اور پھر خشکی میں آ کر اپنے بدن کو جھٹکتی ہے. دیکھا اپنے کتوں کی عادت یہ ہے کہ جب کتا بھیگ جاتا ہے پھر خشکی میں آتا ہے اور سب سے پہلے اپنے بدن کو جھٹکتا ہے, اور جتنا پانی اس کے بدن پر ہے وہ قطرے دائیں بائیں پھیل جاتے ہیں. کتا نجس ہے, نجس اور عین ہے, پاک کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا, پانی نجس ہو جاتا ہے, کتا پاک نہیں ہوتا. اے مومنین جنہوں نے گھروں میں سگ پالے ہوئے ہیں, کتے پالے ہوئے ہیں, کتا نجس ہے, نجس العین ہے. کتا مومن کے گھر میں رہے, کتے کو کوئی اثر نہیں پڑتا, مومن پر کتے کا اثر پڑ جاتا ہے. کتا پروری نہ کریں، سگ پروری نہ کریں، مومن کا گھر مومن کا گھر ہونا چاہیے۔ امام کاظم علیہ السلام بغداد میں گزر رہے تھے، ایک محلے سے، ایک گھر سے موسیقی کی آوازیں آئیں، امام علیہ السلام رک گئے اور پوچھا اس عورت سے، خادمہ جو باہر آئی، پوچھا کس کا گھر ہے، کوئی غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اس لیے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اگر اب تو ہوتا یہ آوازیں نہ آتی۔ اس شخص نے پوچھا خادمہ سے کون تھا، کہا ایک راہگیر تھا، ایسی الٹی باتیں کر رہا تھا آپ کے بارے میں۔ کہا میرے بارے میں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ عبد ہے یا آزاد ہے، تو میں نے کہا میرا مولا آزاد ہے، عبد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عبد ہوتا تو اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں نہ آتی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کلام کس کا ہو سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ننگے پاؤں دوڑا، اس گفتگو کرنے والے جملے جس نے ادا کیا اس کے پیچھے، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے تو میرا مولا امام موسیٰ کاظم ہو سکتے ہیں، اور ننگے پاؤں جا کر امام کی خدمت میں گرا، معافی مانگی، کہا مولا آج سے عبد بن گیا ہوں، اس سے پہلے عبد نہیں تھا، آج سے عبد بن گیا ہوں، آج سے بندگی خدا میں آ گیا ہوں، آج سے میرے گھر سے وہ آواز آئے گی جو آپ کو پسند ہے، آج میرے گھر سے وہ آواز آئے گی جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول اللہ کو پسند ہے، جو آل رسول کو پسند ہے، آج میرے گھر سے وہ آواز آئے گی۔ عزیزان، یہ ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے اور پھر خشکی میں آ کے اپنا بدن جھاڑتی ہے، جھٹکتی ہے، نجاست پھیل جاتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ گروہ، یہ ممتورہ ہے، یعنی ان کے افکار ناپاک ہیں، ان کے نظریات ناپاک ہیں، ان کے شبہات ناپاک ہیں، یہ ممتورہ ہیں، یہ آلودہ ہو چکے ہیں اور اپنے ناپاک افکار آپ کی مجلسوں میں آ کر پیش کرتے ہیں، اور یہ ناپاکی آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے ذہنوں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس ممتورہ کو کبھی بھی اپنے اندر آنے مت دو۔ یہ امام ہادی کی وصیت ہے عزیز من، آج بھی امام ہادی پکار کر ہر ملت کو اور اپنے پیروکاروں کو پکار رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف جو سازشیں کی گئی ہیں، ہمارے خلاف، ہماری امامت کے خلاف جو منصوبے بنائے گئے ہیں، وہ کیا منصوبے ہیں؟ ایک طرف مکاری دکھائی گئی، دوسری طرف صفاقی دکھائی گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں دو طرح کے کتے پالے گئے، ایک درندے کتے، خونخوار کتے جو ہمارے پیروکاروں کو نوچتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ ناپاک کتے جو ہمارے پیروکاروں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ امام ہادی کی رہنمائی، امام ہادی کی امامت ہے۔ امام کے سامنے کتنے محاذ تھے، اور ان محاذوں کو امام علیہ السلام اس سختی میں، چھونی کے اندر رہ کر، سامرا اور معسکر کی چھونی کے اندر رہ کر، حبس میں، قید میں رہ کر، امام نے جو تشیع بچایا تھا، عزیز من آج تو اس تشیع کا وارث ہے۔ یہ تشیع آسانی سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ تشیع 14 سال امام موسیٰ کاظم کی زندان کا نتیجہ ہے، یہ تشیع امام علی ابن موسیٰ رضا کی غربت کا نتیجہ ہے، یہ تشیع امام جواد کی ان صعوبتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ تشیع امام نقی کی ان زحمتوں کا نتیجہ ہے جو معسکر اور سامرا میں بیٹھ کر امام نے اپنے جگر پر، اپنے جسم پر برداشت کی، تاکہ میں اور تو سعادت مند ہو جائے اس دنیا میں آ کر۔ امام فرما رہے ہیں دو قسم کے کتے بنو عباس نے ہمارے سامنے ہمارے لیے پالے ہیں، درندے کتے جن کا کام نوچنا، ہمارے پیروکاروں کو چیرنا پھاڑنا اور انہیں قتل کرنا، انہیں شہید کرنا، اور ان سے زیادہ ناپاک کتیا وہ ممتورا ہے جو ہمارے اندر سے ہی نکالتے ہیں، باہر سے نہیں آتا ممتورا۔ وہ کتے، جو کتے درندے ہیں، وہ باہر سے لائے جاتے ہیں صفا، لیکن ممتورا وہ کتیا ہے جو ہمارے اندر سے ہی نکالی جاتی ہے، یہی سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور انہیں ایسے افکار دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے پیروکاروں کو ہم سے دور کیا جاتا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، امام علیہ السلام کا شاہکار، امام ہادی کا شاہکار، اگر پوری مسلمان امت ساری عمر مل کر امام ہادی کا شکر ادا کرتی رہے، نہیں ادا کر سکتی۔ وہ احسان عظیم امام ہادی نے و امام نقی نے کیا پوری ملت اسلامیہ پر، و بالخصوص پیروان امامت پر و تشیع کے اوپر، کہ کبھی بھی اس احسان کو نہیں ادا کر سکتے۔ عزیز وہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے منشور امامت تدوین کیا، اور منشور امامت تدوین کر کے اپنے شاگردوں کو تعلیم کیا، اور یہ فرمایا کہ ان شبہات ڈالنے والے ممتورا، ان ناپاک افکار والے لوگوں کی وجہ سے مسلک امامت و مکتب امامت و نظریہ امامت وہ منشور امامت کے اندر خلل ڈال دیا گیا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے منشور امامت تدوین کیا. وہ منشور امامت جو آج ہر شیعہ کو اور ہر مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت کا قصد کرو تو اس منشور امامت امام نقی کو پڑھا کرو. اس منشور امامت کا نام کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ، یہ زیارت نامہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ منشور امامت ہے. اس میں امامت کے فراموش شدہ رکن امام نقی نے زندہ کر کے لوگوں کو بتائے. کیوں؟ کہ لوگوں نے امام کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ لوگوں نے امام کو امامی شخصیت سمجھ رکھا تھا کہ امام کا کام سیاست کرنا نہیں، حکومت کرنا نہیں، امامت کرنا نہیں، کسی مسئلے میں مداخلت کرنا نہیں، امام کا کام ذکر و فکر و دعا کرنا ہے. لہذا جو بھی مریض ہو جائے امام کے پاس اپنا مریض لے آئے، جو بھی مقروض ہو جائے امام کے پاس دعا کے لیے آ جائے، جو بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے اپنی مشکل کی برطرفی کے لیے امام کے پاس دعا کرانے کے لیے آ جائے، اگر کوئی اپنا گھر بنائے برکت کے لیے امام کو گھر میں تھوڑی دیر کے لیے لے جائے، دکان بنائے دکان کے افتتاح کے لیے امام کو لے جائے، امام کے ہاتھ سے افتتاح کرے تاکہ دکان میں برکت ہو جائے. لیکن نہ گھر میں امام کو مداخلت کرنے دیں، نہ کاروبار میں امام کو مداخلت کرنے دیں، نہ سیاست میں امام کو مداخلت کرنے دیں، نہ گھر کے امور امام کی ہدایت پر چلائیں، صرف امام کو برکت کا منبع سمجھ کر، مانوی شخصیت سمجھ کر اپنے معاشرے کے اندر قبول کریں. امام نے فرمایا یہ امامت نہیں ہے. امامت کیا ہے؟ امامت وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کر دی. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہے جو مومنین کے اوپر مومنین سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
امام وہ ہے جو مومنین کی گردنوں پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. امام وہ ہے جو مومنین کے اموال میں مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. امام وہ ہے جو مومنین کے گھروں میں مومنین سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے. یہ امام خدا نے اس لیے بنایا ہدایت مومنین کے لیے، رہنمائی مومنین کے لیے، پیشوائی مومنین کے لیے. نہ صرف یہ کہ ہم امام کو لے کر مانوی شخصیت کے طور پر آئیں اور صرف مانویت کا استفادہ کریں، نہ، امام اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو ہر مسئلے میں ہدایت کرے. اس لیے امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر منشور امامت تدوین کیا اور منشور امامت تدوین کر کے لوگوں کو تعلیم دیا کہ یہ امامت ہے. امام اس کو کہتے ہیں. امام کے فضائل بتائے، امام کا مقام بتایا، امامت کے ارکان بتائے اور امامت کی ذمہ داریاں بتائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بتایا امت کو کہ جب اپنے امام کے سامنے جاؤ تو کس لیے جاؤ، زیارت پہ جاؤ تو کس لیے جاؤ، زیارت پہ جب امام کی بارگاہ امام زندہ ہو یا مزار امام پہ جاؤ کس لیے جاؤ؟ اس لیے نہیں کہ اپنی حاجات و حاجات پوری کر کے آ جاؤ، بلکہ اس لیے امام کی بارگاہ میں جاؤ کہ جا کر امام کو بتاؤ کہ ابھی تک جو زندگی گزری ہے کیسے گزری ہے، اور اب کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ کیسے گزرے گی. یہ زیارت کا مقصد ہے عزیز امام، زیارت کا مقصد یہ ہے. زیارت میں نہ جاؤ کہ صرف ویزا لینے کے لیے، زیارت میں نہ جاؤ اولاد لینے کے لیے، زیارت پہ جاؤ جو کر چکے ہو اس کی رپورٹ پیش کرو، اور جو کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی لے کر آؤ کہ میں کیا کروں مولا، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنی امت میں کیا انجام دوں. اس لیے امامت کی خدمت میں جاؤ. لوگوں کو ادب نہیں تھا بارگاہ امامت میں حضور کا، امام نقی علیہ السلام نے یہ ادب ان کو سکھا دیا. زیارت جامع کبیرہ منشور امامت ہے کہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا یہ سلسلہ، بعد میں اس میں وقفہ آ گیا تھوڑا سا اس کی تفسیر کا، منشور امامت کا، کہ امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت جامع کبیرہ، کہ یہ زیارت حتماً پڑھا کریں، آپ ہر مناسبت سے پڑھا کریں. مفصل ہے ذرا لیکن معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے. یہ زیارت نامہ یہ امام ہادی علیہ السلام کا بہترین شاہکار ہے عزیز امام. اور پھر امام ہادی علیہ السلام نے لوگوں کو تیار کیا اپنے بعد کے زمانے کے لیے، چونکہ امام کو معلوم تھا کہ یہ آشوب جو بنو امیہ نے، بنو عباس نے شروع کیا ہے، یہ درندے، یہ خونخوار جو پیدا کر دیے اندر اور باہر، جنہوں نے امامت کے مکتب کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا ہوا ہے، منصوبہ بنایا ہوا ہے، میرے بعد کیا ہوگا، اپنے بعد کے لیے امام علیہ السلام نے اہتمام کیا. ایک اہتمام یہ کیا کہ وہ فتنے جو پہلے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور نئے آگے آنے والے زمانے کے لیے رہنمائی کریں. ایک کام یہ کیا، فرمایا کہ سنو، جا جاتے ہوئے شہادت کے وقت امام نے یہ فرمایا، لوگوں سنو میرا پیغام، پوری دنیا کو بتاؤ کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ابن علی میرا جانشین ہوگا، کسی اور کی بات پہ کان نہ دھرنا، اور حسن ابن علی کا ایک فرزند ہوگا جسے کوئی نہیں پہچانتا ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا اور وہ آخری خلیفہ ہوگا رسول اللہ کا، اور اس کے زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، امام ہادی علیہ السلام نے وہ تعلیم لوگوں کو دے دی اپنے بعد کے زمانے کے لیے۔ پس امام ہادی علیہ السلام نے ایک ہی وقت پر کئی محاذوں کے اوپر دین کا دفاع کیا، بنو عباس کے خلاف، مخالفین کے خلاف، اندر پیدا ہونے والے فتنوں کے خلاف، اور ہر وہ الجھن و مشکل جو لوگوں کے اندر ایجاد کر دی گئی تھی۔ اس امام کی شہادت کا دن تھا کل عزیز امام، تیاری کے 2 مہینے ہیں، اور بہت سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ماہ رجب و شعبان کے روزے رکھ سکیں۔ روایت میں ہے کہ اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک روزہ ماہ رجب کا ضرور رکھو، ایک روزہ ماہ رجب کا باعث بنے گا کہ مومن رجبی کہلانا شروع ہو جائے، اور رجبی وہ مومن ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بہشت میں دوسرے مومنین سے الگ مقام ان کو عطا کرے گا۔ یہ بڑا باعظمت مہینہ ہے ماہ رجب، اور اس کی مناسبتیں بہت باعظمت ہیں۔ پہلی رجب مناسبت ہے، 3 رجب مناسبت ہے، 10 رجب مناسبت ہے، 13 رجب مناسبت ہے، یہ مناسبتوں کا مہینہ، اور اسی طرح آگے 25 رجب مناسبت ہے، اور 27 رجب مناسبت ہے، اسی طرح آگے پر مناسبت ترین مہینہ ماہ رجب ہے کہ جس میں بہت کچھ مومنین کے لیے اس مہینے کی قدر جاننی ہے عزیز امان۔ اور امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور یہی روز نصیب ہوا ہمارے عزیز سید جواد شاہ صاحب کو۔ کتنے سعادت مند ہے یہ نقوی سید کہ امام نقی کی شہادت کا دن ان کو نصیب ہوا، شہادت پائی، بجرم و خطا شہید کر دیا گیا ان کو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیسا دن میسر کیا۔ آرزو کرتا ہے انسان کہ خدایا کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں عاشور کے دن شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے بچھڑنے کا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب مومنین ہوتے ہیں جنہیں یہ دن شہادت نصیب ہو جاتا ہے بارگاہ امامت میں۔ مومن کا جرم صرف مومن ہونا ہے، مومن کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ مومن ہے، جب مومن ہونے کے جرم میں اسے مارا جائے، یہ بے گناہ مومن، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق رہ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف حقوق رہ جاتے ہیں، حقوق خدا معاف نہیں کرتا، حقوق کے لیے اس کو روک کے رکھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے شہید کے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو، کہ حقوق باقی خدا نے اس کو سب کچھ صاف کر دیا، حقوق وارثوں نے کرنے ہیں، حقوق رہ جانے والوں نے کرنے ہیں۔ عزیز امان، میں نے کل جنازے میں بھی اعلان کیا تھا، کوئی حق آپ میں سے کسی کا بھی اس مرحوم کے اوپر تھا، ابھی اسی لحظے معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ خدا نے فرمایا ہے جب تم دوسروں کو معاف کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر چاہتے ہو مجھے اور آپ کو خدا معاف کرے، ہم دوسروں کو معاف کر دیں، اور اگر ان کا کوئی حق آپ کے اوپر رہ گیا وہ ادا کریں، فوراً ادا کر دیں اس کو۔ آپ کا حق جو ان پہ رہ گیا اسے معاف کر دیں، ان کا حق کوئی آپ پر رہ گیا اسے ادا کر دیں۔ حق کے مرحوم ہوتا ہے، حق کے شہید امبر ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے مغفرت طلب کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، اور ایک حق اس کا یہ ہوتا ہے باشکر جنازہ اس کا تشریح کریں اور اس کو دفن کریں، عزت و احترام کے ساتھ مومن کو اس دنیا سے رخصت کریں، اور ایک حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے رنج دیدہ ماں باپ اور اس کے یتیم بچے اور اس کی بیوہ کو جا کر تسلیت کہیں، ان کو جا کر پرسا دیں۔ عزیز من، جوان بیٹے کا ماں باپ کے سامنے اٹھ جانا بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ اولاد کے سامنے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، اولاد کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اولاد کچھ عرصے بعد بھول جاتی ہے، ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ ہم سب کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، آج ہم پتہ نہیں یاد بھی ان کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جن کے جوان بچے ان کے سامنے ہاتھوں سے چلے گئے، ساری عمر نہیں بھولتے، خصوصاً میں نہیں بھولتی،
کبھی بھی مائیں نہیں بھولتی. میرے لیے بہت سخت ہے یہ اعجاز شاہ صاحب سامنے تشریف فرما ہے اور مرحوم سید جواد کی والدہ معزہ تشریف فرما ہے اور ان کے عزیز و اقارب سارے یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ان کے سامنے ان کے جوان کا ذکر تازہ کروں, ان کے سامنے ان کے حرام کو تازہ کروں. لیکن ہمیں روایت میں کہا گیا ہے کہ آپ کو جب بھی اولاد کا رنج ملے آپ کو ایک رنج مٹانے کے لیے ایک نسخہ دے کر چلے گئے ہیں اور وہ نسخہ بڑا کارآمد ہے. آزما کے دیکھ لیں عزیز من, وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ خود اس شہید رائے حق کا نسخہ ہے. جناب سکینہ بنت حسین روایت فرماتی ہے, بڑی عجیب روایت ہے, بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. مجھے امید ہے یہ روایت سن کر اعجاز شاہ صاحب کو خدا صبر عطا کر دے گا, سید جواد شاہ صاحب کی والدہ معظمہ کو خدا صبر عطا کر دے گا, یہ صدمہ جوان بیٹے کا ان کے بھائیوں کو برداشت کرنے کا خدا توفیق عطا کر دے گا, ان کے عزیز و اقارب اور ان کی بیوہ کو اور ان کے عزیزوں کو سب کو خدا صبر عطا کر دے گا. بس یہ روایت ذرا غور سے سننا, یہ روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے, یہ روایت اس عزیز سے ہے جس پر صبر ہوئے ہیں سارے معصوم ہوئے ہیں, جس پر رسول اللہ رہے ہیں, جس پر فاطمہ زہرا رہی ہیں, جس پر علی روئے ہیں, جس پر حسن روئے ہیں, اور جس پر بارہ امام روئے ہیں, اور جس پر آج امام زمان روتے ہیں اور ہمیشہ روتے ہیں, وہ حسین آپ کو نسخہ دے کر جا رہے ہیں. جناب سکینہ بنت حسین روایت کرتی ہے, روایت کا شان نزول بڑا عجیب ہے عزیز من. یہ روایت امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان نہیں فرمائی, شہادت کے بعد بیان فرمائی ہے. اور کہاں بیان فرمائی ہے؟ اس مقتل میں بیان فرمائی ہے, شامی غریبہ کو بیان فرمائی ہے جب حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بی بی بابا بابا کرتی ہوئی جب مقتل کی طرف آئی, اس گودال سے آواز آئی, میری بچی آ جاؤ تیرا بابا ادھر ہے, تو بچی جا کر بابا کے سینے سے لپٹ گئی. اور جناب زینب اولیا یتیمہ حسین کو ڈھونڈتی ہوئی فریادیں لگا رہی تھی, میری سکینہ کہاں ہے؟ سارے بچے مل گئے, کوئی شہید ملا, کوئی پامال ملا, کوئی پیاسا ملا, سکینہ نہیں مل رہی. گودال سے آواز آئی, بہنا سکینہ یہاں ہے. بی بی قریب جاتی ہے, جا کر بچی کو بابا کے سینے سے جدا کرتی ہے. اور اس وقت جناب سکینہ رو کر کیا فرماتی ہے؟ بی بی اما, میں جب بابا کے سینے سے آ کر لپٹ گئی تو میں غشی میں چلی گئی, مجھ پر غشی طاری ہو گئی. غشی کے عالم میں بابا کو دیکھا تو بابا نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی, میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دینا. یہ کٹی گردنوں سے آواز آئی, حسین کا سر نہیں تھا, سر کاٹ کے لے گئے. پائمال لاش سے آواز آئی, میری بچی, میرے شیعوں کو پیغام دینا. کیا پیغام دینا؟ شیعتی نائم شرب تل معاذ بن فانسرو فسکرونی, میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا, میرے اکبر کو یاد کرنا, میرے اصغر کو یاد کرنا. اور میرے شیعو نائم سمے تم بے شہیدن او غریب فند بھومی, میرے شیعو جب تمہارا کوئی جنازہ اٹھے, جب تمہارے اندر کوئی غریب مارا جائے, جب تمہارے اندر کوئی مظلوم مارا جائے تو مجھ پر آنسو بہا دو, تمہیں صبر آ جائے گا. اب یاد کرو اکبر حسین, عباس حسین, جب عباس کی ندا آئی الیہ یا مولا, حسین نے اٹھنا چاہا, اٹھا نہیں گیا. فرمایا عباس تیری موت کی خبر نے میری کمر توڑ دی. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو, مومنین کے اخلاص و خلوص کو, پروردگارہ تمام مومنین کے ان کلام و ذکر کو, پروردگارہ مرحوم سید جواد کی روح کو ایصال فرما. پروردگارہ مرحوم سید جواد جو اس دنیا سے مظلومانہ رخصت ہو گئے ہیں, خدا مندہ انہیں آئمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، فرمانبردار ان کے رنج دیدہ والدین کو صبر و استقامت عطا فرما، ان کے عزیزوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے پاسماندگان کو، ان کے بازماندگان کو یہ ہمت عطا فرما یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اس خاندان کے دیگر مرحومین و شرکائے مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان تمام مرحومین کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمے سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام مومنین کو پروردگارہ ظالمین کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو ملت عالم اسلام میں ظلم و ستم کا شکار ہے، ملت فلسطین، ملت کشمیر، ملت بحرین، ان کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ مملکت پاکستان کے اندر امن و امان برقرار فرما، فرقہ واریت، فتنہ و فساد، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، و مخصوصاً مرحوم سید جواد شاہ صاحب کے روح کے لیے، اور اس خاندان کے دیگر بزرگان جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت۔